لذتِ ذکر نام خدا ہے چمن. لذتِ ذکر نام خدا ہے چمن,
لذتِ ذکر نام خدا ہے چمن, لذتِ ذکر نام خدا ہے چمن,
اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن,
اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. لذتِ ذکر نام خدا ہے چمن, اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر, پا گیا پا گیا وہ بہار وطن. کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر, پا گیا پا گیا وہ بہار وطن. لذتِ ذکر نام خدا ہے چمن, اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن.
دشت معنی جنگل, اور دمن کچرا پھینکنے کی جگہ کو کہتے ہیں, کوڑا کچرا جہاں 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 جہاں.
ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں, اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن. ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں, اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن. لذتِ ذکر نام خدا ہے چمن, اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. یہ ہے فیضانِ آو ہوا دیکھ لو, دامنِ کو میں دل ہے کیسا مگن. یہ ہے فیضانِ آو ہوا دیکھ لو, دامنِ کو میں دل ہے کیسا مگن. یہ ہے فیضانِ آو ہوا دیکھ لو, دامنِ کو کیسا مگن. لذتِ ذکر نام خدا ہے چمن, اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. بالیقین پائے گا نسبتِ اولیاء, جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن. بالیقین پائے گا نسبتِ اولیاء, جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن. جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن. شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں, عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن. شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں, عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن. شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں, عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن. پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں, کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن. کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن. پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں, کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن. کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستو, زندہ باد ہے وطن زندہ باد ہے وطن. کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستو, زندہ باد ہے وطن زندہ باد وطن لذتِ ذکرِ نامِ خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و بمن. اے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن. اے وطن میں مگر دل مدینے میں، اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن. اے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن. لذتِ ذکر نامِ خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و بمن. نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل، ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن. نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل، ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن. نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل، ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن.
آخری شعر،
روز و شب ہے یہ اختر کی آہو کوباں، بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن. روز و شب ہے یہ اختر کی آہو کوباں، بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن. بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن. لذتِ ذکر نامِ خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و بمن.
معارف شمس تبریز کا آج مطالعہ کر رہا تھا روزانہ الحمدللہ، بعد اثر معمول ہے آخر کا معارف شمس تبریز سے پڑھنے کا. اللہ تعالیٰ کی محبت کے عظیم الشان مضامین ہیں اس میں، شیخ کی محبت کے مضامین ہیں. تو اس میں آج جو مضمون زیر نظر تھا انتہائی اہم ہے اور تسلی دلانے والا ہے اور خدا تعالیٰ کی رحمت سے امید دلانے والا ہے. اپنے نفع کے لیے اور سامعین کے نفع کے لیے پڑھ کر سناتا ہوں. در فوائد تاخیر کامیابی و کلفت انتظار. در فوائد تاخیر کامیابی، یعنی کہ کامیابی میں، اللہ کے راستے میں کامیابی میں اگر تاخیر ہو اور اس کی انتظار کی کلفت اور کرب اور بے چینی ہو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہر کے بہرے تو انتظار کنت، بخت اقبال را شکار کنت. ترجمہ و تشریح یہ ہے کہ جو شخص کے طریق میں تعجیل نہ کرے، جلدی نہ کرے، یا آج ہی کام ہو جائے. جیسے ہمارے ایک دوست قصہ مزاحیہ سناتے ہیں کہ خانقاہ سلیمیہ حیدرآباد میں ہے، وہاں ارجنٹ اصلاح ہوتی ہے، جیسے ڈرائی کلین میں ون ڈے سروس ہوتی ہے، صبح کپڑا دو شام کو دھلا ہوا لے جاؤ استری شدہ. تو ایسی ایک صاحب ان کے ہاں آئے، مزاحن یہ قصہ انہوں نے بنایا گھڑا، حضرت والا رحمہ اللہ کے خلیفہ جناب سلیم الحق صاحب بہت حضرت کے قدیم احباب میں سے تھے. تو ایک قصہ ایک گھڑا ہوا مزاح کے لیے، جس سے خود بھی لطف اندوز ہوتے تھے. تو ایک صاحب آئے اور کہا کہ بھئی یہ بچہ ہے ہمارا، اس کی اصلاح کروانی ہے. میں کہا ٹھیک ہے بھائی، شام کو لے جانا. انہوں نے کہا کہ اتنی جلدی، میں تو اس کو 40 دن جمع کرانے آیا تھا کہ 40 دن کے لیے اپنے پاس رکھ لوں. انہوں نے کہا بھائی اتنی فرصت نہیں ہے آج کل، صبح دو شام کو لو. اور وہ بچہ جو ہے اس سے باپ چلا گیا اس کے جانے کے بعد. ہاں بھائی کیا بات ہے؟ کہا بہت گناہ گار ہوں. کہا اچھا، کیا گناہ کرتا ہے؟ کہ نظر بازی کرتا ہوں. تو جو کنگ فو کا ایکشن ہوتا ہے اس طرح وہ کر کے دکھاتے تھے کہ وہ اس نے ہاتھ کھینچا اور زور سے دو انگلیاں اس کی دونوں آنکھوں میں ڈال کے آنکھیں پھوڑ دیں. یہ گویا آنکھوں کی اصلاح ہو گئی. اسی طرح پھر پوچھا اور کیا گناہ کرتا ہے؟ اس نے کہا میں حسینوں سے باتیں بھی کرتا ہوں. تو اس نے کہا زبان نکال. انہوں نے زبان نکالی, انہوں نے کھٹ سے زبان کاٹ دی کہ چلو بھائی زبان کی بھی اصلاح ہو گئی. اسی طرح ہاتھ پیر وغیرہ سب کاٹ پیٹ کے رکھ دیے اور کہا کہ یہ اصلاح ہو گئی. اور وہ ہاتھ ٹیڑھا کر کے دکھاتے تھے لنگڑے کی طرح چل کے, اس طرح سے وہ جا رہے ہیں کہیں تیزی سے. تو کوئی شخص آیا گاڑی میں بٹھانا چاہا کہ بھائی گاڑی میں بیٹھ جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بنا اپنے شیخ کا بیان سننے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا گاڑی میں بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں مجھے جلدی ہے, گاڑی میں نہیں بیٹھے لنگڑا لنگڑا کے چل رہی, نہیں مجھے جلدی ہے. اس طرح کا وہ قصہ سنا رہے تھے. تو یہ اس طرح سے اصلاح ہوتی نہیں ہے, بلکہ اصلاح میں ایک وقت لگتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے اتنا وقت لگتا ہے. جتنا چاہتے ہیں وہ چلاتے ہیں, تھکاتے ہیں, امتحان لیتے ہیں, مجاہدہ کرواتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے, جو اللہ کے راستے میں چلتا ہے اس سے ناراض نہیں رہتے, تو خوش ہوتے ہیں, اس کو چلاتے رہتے ہیں کیونکہ اس کے لیے مفید ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جو شخص کے طریق میں تعجیل نہ کرے, جلدی نہ کرے, اور خدا پاک کے فضل و رحمت کا امیدوار اور منتظر رہتے ہوئے ذکر و فکر میں لگا رہے, تو دراصل اس شخص کا نصیبہ اقبال مندی کا شکار کرتا ہے, یعنی اقبال مندی اس کو حاصل ہوتی ہے. لہذا اللہ کے راستے میں لگے رہنا چاہیے اور مایوسی کو بالکل قریب نہ آنے دینا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے. یہ بہترین راستہ ہے. یہ افضل العبادت انتظار الفرج حدیث پاک میں آتا ہے کہ کشادگی کا انتظار کرنا, اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا کہ اچھے حالات آئیں گے, ہم اللہ والے بن جائیں گے اور تمام مشکلات دور ہوں گی اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی, ان سب باتوں کا انتظار. کام میں لگے رہنا, بغیر کام میں لگے نہیں, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں, کام میں لگے رہے اور انتظار کرتا رہے, تو یہ سب سے افضل عبادت ہے. بہرے بارہ چو دشت منتظر است سنگ را لال آبدار کنت. وادی دشت باتیں کون کرتا ہے؟ آواز نہ کرو کوئی, اپنے ابا کے پاس بیٹھو, چلو آواز نہ آئے مجھے. وادی دشت کو جب بارش کا انتظار کرتی ہے تو فیضان رحمت بارہ سنگ کو لال آبدار کر دیتا ہے. یعنی جس وادی میں دشت و کوہ میں زمین سوکھی ہوتی ہے, بنجر ہوتی ہے, تڑخی بھی ہوتی ہے, پانی کی طلبگار ہوتی ہے, تو وہاں پر فیضان رحمت بارہ یعنی اللہ کی رحمت کی بارش سنگ کو لال آبدار کر دیتا ہے, پتھر کو بھی جو ہے وہ خوشحال کر دیتا ہے, قیمتی بنا دیتا ہے. پس سالک کو بھی انتظار رحمت اور فضل کرنا چاہیے, تاخیر عطا سے جلد شکستہ و آزردہ نہ ہونا چاہیے. اللہ کی عطا میں تاخیر بظاہر ہوتی نہیں ہے تاخیر, لیکن بظاہر لگتی ہے کہ تاخیر ہے, لیکن اوپر اوپر کام بنتا رہتا ہے, بنتا رہتا ہے, محسوس چاہے ہو یا نہ ہو, ظاہر چاہے ہو یا نہ ہو. جب بندہ اللہ کے راستے میں لگا رہتا ہے, اللہ کا نام لیتا رہتا ہے, استغفار و توبہ کرتا رہتا ہے, تو کام بنتا رہتا ہے, نظر نہیں آتا لیکن کام بنتا رہتا ہے. تو اگر نظر نہ آئے کوئی ثمرہ, کوئی فوائد, تو شکستہ اور آزردہ نہ ہونا چاہیے, بس کام میں لگا رہے, ثمرے کی طرف توجہ ہی نہ کرے, کہ اس راہ میں توفیق ذکر خود ثمرہ عظمہ ہے. اللہ کے نام لینے کی توفیق یہ خود ہی ایک بڑا انعام ہے. کیا یہ معمولی انعام ہے کہ ہماری زبان سے ان کا نام پاک جاری ہو, اور جبکہ ہر اللہ کہنے کے اندر حق تعالیٰ کی طرف سے اسی میں بہت سے لبیک بھی پوشیدہ ہیں. جب انسان اللہ کہتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے پوشیدہ لبیک ہوتی ہے کہ ہاں میرے بندے, جیسے کہ حضرت والا رحمہ اللہ سے سنا کہ ایک کافر تھا, وہ اپنے بت کو پکارتا رہتا تھا سنم 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 کر کے, یہی اس کی عبادت تھی, لیکن ایک مرتبہ غلطی سے اللہ کا نام نکل گیا, اللہ کی صفت نکل گئی, صمد سنم کے بجائے صمد نکل گیا جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے, تو فوراً آواز آئی لبیک, آسمان سے آواز آئی لبیک یا عبدی, میں حاضر ہوں میرے بندے, میں موجود ہوں یہیں پر. تو اس نے پھر فوراً بت کو توڑ دیا اور کہا کہ ظالم, 70 سال سے تجھے پکار رہا ہوں, کبھی تو نے پلٹ کے جواب نہیں دیا, اور مسلمانوں کے اللہ کو میں نے ایک مرتبہ غلطی سے پکار لیا اور اس نے جواب دے دیا. تو اس طرح سے جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے مسلمان مومن تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی طرف سے لبیک پوشیدہ ہوتی ہے. ہر اللہ کا نام لینے میں اللہ کی طرف سے لبیک ہوتی ہے. فرمایا کہ زیر ہر اللہ تو لبیک خاست ای نیاز و سوز و دردت پے کے ماست. اے ذاکر حق جب تو اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کے اندر ہر تعالیٰ کی طرف سے بہت سے لبیک موجود ہیں, کیونکہ تیرا اللہ کہنا قبول نہ ہوتا تو دوسری مرتبہ تجھے اللہ کہنے کی توفیق نہ ہوتی. بس اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہی دلیل ہے کہ ہر اللہ کہنا تیرا قبول ہو رہا ہے. ایک حکایت ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرید سے فرمایا کہ ہم کو معلوم ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہم کو یاد فرماتے ہیں. مرید نے کہا یہ کس طرح؟ فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اسے یاد کرتا ہوں. قرآن پاک میں ہے, حدیث پاک میں بھی ایسا ہی مضمون ہے. اگر تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اکیلے یاد کرتا ہوں, یہ حدیث شریف میں ہے. اگر کسی مجلس میں میرا بندہ اللہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہوں. پھر ان بزرگ نے فرمایا کہ جب مجھے ذکر کی توفیق ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس وقت ہر تعالیٰ مجھے یاد فرما رہے ہیں. حقیقت یہی ہوتی ہے کہ جب اللہ بندے کو یاد کرتے ہیں پہلے تب بندے کو اللہ کی یاد آتی ہے. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسے خود اسے ہی یاد یار آئی. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں پھر وہ پہلے اللہ چاہتے ہیں, اللہ توفیق دیتے ہیں تب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے. بغیر اللہ کی توفیق کے بندے کو اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوتی. تو جب اللہ کا نام لیں ذکر اللہ کریں سمجھ لو کہ اللہ ہمیں خود یاد فرما رہے ہیں, محبت سے یاد فرما رہے ہیں اللہ. ذ انتظار جنین درون رحم نطفرا شاہ گل آدار کنت. یہ انتظار ہی کی برکت ہے, یعنی اللہ کے راستے میں ہم منتظر رہیں, ان کی طرف جو ہے ہم ان کی رحمت کی امید رکھیں, انتظار کرتے رہیں انتظار کرتے رہیں, مایوس نہ ہوں. تو فرمایا کہ یہ مختلف مثالیں ہیں جس سے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو انتظار کی برکت کیا ہوتی ہے. یہ انتظار ہی کی برکت ہے کہ رحم مادر میں 9 ماہ جنین انتظار کرتا ہے, اور یہ انتظار اس نطفے کو شاہ گل آدار کرتا ہے کہ کردست بر آب صورت گری دہد نطفرا صورت چون پڑی. کون ہے وہ جس نے پانی پر صورت گری کی ہے اور نطفے کو پری جیسی صورت عطا کرتا ہے؟ کہاں گیا ہے یہ, اس کو بلاؤ.
کٹر پٹر کرتا رہتا ہے.
کوئی پانی پینے کا وقت ہے,
درمیان مجلس اتنی انتظار نہیں کر سکتے کہ مجلس ختم ہو پھر پانی پینے چلے جاؤ. کیوں پھینکنے گئے تھے کچرا, بعد میں پھینک لیتے.
کتنا تم خلل ڈالتے ہو مجلس کے دوران, کتنی بری بات ہے بار بار سمجھانے کے بعد جبکہ تم بڑے بھی ہو گئے. کون ہے وہ جس نے پانی پر صورت گری کی ہے اور نطفے کو پری جیسی صورت عطا کرتا ہے؟ تو یہ انتظار کی برکت ہے کہ 9 ماہ جو ہے ماں بچے کو رکھتی ہے پیٹ میں اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ کیسی صورت برآمد کرتے ہیں. انتظار حبوب زیر زمین ہر یکے دانے ہزار کنت. ابھی ایک دوسری مثال ہے کہ زمین کے نیچے دانا انتظار کرتا ہے اور یہ انتظار اسی ایک دانے کو ہزار دانا کرتا ہے. زمین کے نیچے دانا بویا جاتا ہے اور اس کو ایک وقت لگتا ہے, کھاد پانی دیتے رہتے ہیں, پھر جو ہے وہ جب برآمد ہوتا ہے زمین سے تو پھر اس میں ہزار دانا پیدا ہو جاتا ہے. ایک دانے سے اللہ ہزار دانا پیدا کرتا ہے. تو یہ انتظار کی برکت ہے. بے کران است فضل منتظرش راندائے را لائق کنار کنت. حق تعالیٰ کا فضل منتظر بے پایا وہ لامتناہی ہے جو راندائے دربار کو درباری اور مقبول کرتا ہے. یعنی اللہ کا فضل کا ہر وقت منتظر رہے تو بے پایاں اور لامتناہی ہے. یہ نہیں کہ بس اب اتنی دیر میں جو ہے کام بن جانا چاہیے, بلکہ ہمارا کام ہے اللہ کو یاد کیے جانا. تا دم مرگ بھی اگر یاد کرنے کی توفیق ہو رہی ہے تو کامیابی ہے. کام بنے یا نہ بنے ہمیں اس سے کیا, کام بنانا جب ان کے اختیار میں ہے تو وہ جانے, لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آخر سانس تک خدا تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں اور ان کے فضل کے منتظر رہیں. تو یہی چیز راندہ دربار کو, یعنی جو گناہگار ہوتا ہے اور دربار سے باہر نظر آتا ہے اس کو درباری اور مقبول بنا لیتا ہے. چنانچہ بہت سے اولیاء ایسے گزرے ہیں جن کے ابتدائی حالات خراب تھے اور پھر حق تعالیٰ کی رحمت سے ان کو توفیق توبہ ہوئی اور وہ مقبول بارگاہ ہو گئے, کیونکہ وہ کام میں لگے رہے, کام چھوڑا نہیں, ذکر اللہ چھوڑا نہیں, سستی نہ دکھائی, بلکہ اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرتے رہے, تو یہ کام بن جاتا ہے. اور بعض پیشوائے راہ بھی ہو گئے, بعض صرف یہ نہیں کہ وہ خود اولیاء ہو گئے بلکہ وہ دوسروں کو بھی اللہ کا راستہ دکھانے والے بن گئے. جوش میں آیا جو دریا رحم کا, گبر صد سالہ ہو فخر اولیاء. اس میں سے ہر آدمی جو طریق میں لگا رہتا ہے خدا تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے کام لیتے رہتے ہیں. اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بیان کرتا ہو, یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ہزار مرید ہوں, دس مرید ہوں, بلکہ اس کے اخلاق اور کردار سے جو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں, اچھے اخلاق کی, اچھے کردار کی, اور دین پر عمل کی, دین پر استقامت کی, اس کو دیکھ کر ہی بہت سے لوگ راہ راست پہ آ جاتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ مجلس جمائی جائے اور ہزار مرید اس کے ہوں یا دس سو مرید ہوں, لیکن اخلاق اگر اچھے ہوئے اور دین پر استقامت ہے, ذکر اللہ پر استقامت ہے, نمازوں کی پابندی ہے جماعت کے ساتھ, تو اس طرح سے اور دین پر عمل ہے, تو اس کو دیکھ کر بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ راہ راست پر آ جاتے ہیں. انتظار سبھی سوئے استاد, مقصد علم بے شمار کند, یہ بے شمار کند. ایک مثال اور ہے کہ بچے کا استاد کی طرف انتظار علم بے شمار, انتظار علم بے شمار اس کو عطا کرتا ہے. بچے کا استاد کی طرف انتظار علم بے شمار اس کو عطا کرتا ہے. یہاں بھی مفہوم وہی ہے جو پچھلے ایک شعر میں گزر چکا ہے, یعنی استاد کے مشورے سے تعلیم کی محنت جاری رکھے اور اجلت یعنی جلدی نہ کرے, ایک دن علم بے شمار حاصل ہوگا. مولانا کا ہر شعر میں نئی نئی مثالوں کا مقصد طالب علم کی ہمت بڑھانا. طالب علم, ہم سب طالب علم ہیں, ہم سب سالک ہیں, اللہ کے راستے میں چلنے والے ہیں, تو یہ ہمت بڑھانے والے مضامین ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا راستہ ہو, کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں.
بھائی آواز نہ کرو, پریشان نہ کیا کرو مجھے, یہ کہاں گیا پھر, لیٹ جاؤ چپ چاپ.
مولانا کا ہر شعر میں نئی نئی مثالوں کا مقصد طالب علم کی ہمت بڑھانا ہے اور تعلیم استقامت دینا ہے, کیونکہ الاستقامت فوق الکرامہ, یعنی استقامت کرامت سے افضل ہے. ز انتظارات شمس تبریزی, تیر و ناہید و مہ دوار کند. یعنی اب مولانا اپنے مرشد حضرت شمس تبریزی کی تعلیم اور تربیت اور فیض باطنی کو بیان فرماتے ہیں. بے شمس الدین تبریزی کے ساتھ رہنا اور مجاہدات برداشت کرنا اور الطاف و عنایات غیبیہ کا منتظر رہنا ستارہ عطارد اور زہرہ اور چاند کی طرح گردش کرنے والا کرتا ہے, یعنی ایسی قوی نسبت عطا ہوتی ہے کہ کائنات میں خلق کثیر اس سے استفادہ باطنی کرتی ہے. جس طرح سورج سے یہ سب ستارے اور سیارے روشنی حاصل کرتے ہیں, اسی طرح شیخ سے, یہاں پر شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے لیکن اس سے مراد شیخ ہے, کہ شیخ کے ساتھ ساتھ جو رہتا ہے اس کی صحبت میں رہتا ہے تو وہ سورج سے مستنیر ہوتا ہے, جس طرح چاند اور یہ ستارے, تو یہ چونکہ سورج کے قریب ترین ستارے ہیں عطارد اور زہرہ وغیرہ, تو یہ سب جو ہے جو قریب رہتا ہے تو وہ روشن اور منور رہتا ہے, یعنی جو شیخ کے ساتھ رہتا ہے وہ بھی اللہ کے نور سے منور رہتا ہے. انتظار سے متعلق جس قدر اشعار ہیں ان سے یہ تعلیم دینا ہے کہ سالک کو حق تعالیٰ کے فضل کی امید پر کام میں لگے رہنا چاہیے, کیونکہ بہت سے نادان سالکین کچھ دن راستے پر چلے اور پھر مایوس ہو کر بیٹھ گئے. مولانا اس حماقت اور جہل پر تنبیہ فرمائی ہے. تو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے اصل میں، ہم سمجھتے ہیں کہ رشتہ ٹوٹ گیا، اللہ تعالیٰ ایسے رشتہ نہیں توڑتے، وہ اپنے بندوں کے سازگار ہیں، کار ساز ہیں، تو کام بناتے رہتے ہیں، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ کام نہیں بن رہا لیکن کام بنتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کی کسی بھی نیکی کو چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو اس کو ضائع نہیں کرتے۔ تو جب اللہ کا نام، میرے شیخ رحمہ اللہ بھی فرماتے تھے کہ جس شخص نے ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام محبت سے لیا اس کا نور قیامت تک قائم رہتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوگا، تو کام بنتا رہتا ہے، ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے، شیطان ہمیں بدگمان کرتا ہے اللہ سے، مایوس کرتا ہے، ناشکری ڈالتا ہے، تو اس کے کہنے میں نہیں آنا چاہیے۔ یہی شیخ کا فائدہ ہوتا ہے کہ جو لوگ شیخ کے ساتھ رہتے ہیں یا ان سے مشورہ رکھتے رہتے ہیں تو شیطان کی ان پر کارروائی چلتی نہیں ہے اور وہ اللہ کا نام لیتے رہتے ہیں اور راستہ چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ اب یہ رشتہ جو ٹوٹتا ہے تو وہ گناہ سے ہو جاتا ہے کہ گناہ کرتا ہے جان بوجھ کر انسان، تو اللہ سے دوری اور غفلت ہو جاتی ہے، دوری ہو جاتی ہے، تو پھر دوبارہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے پھر اپنے رشتے کو جوڑ لے، پھر جڑ جاتا ہے رشتہ۔ 100 بار بھی ٹوٹتا ہے تو 100 بار جڑ بھی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنا بھی بنا لیتے ہیں۔
کیا وقت ہوا ہے؟
مواعظ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اتباع نفس کی برائی والا آواز جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی سے آگے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اسی طرح لوگ ہم سے فرائض نکلواتے ہیں اور بعض اول ہی پوچھ لیتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ حصہ ہے یا نہیں، اگر کچھ حصہ ہوا تو مسئلہ نکلواتے ہیں، یعنی یہ وراثت سے متعلق ہے، ترکے کی تقسیم سے متعلق، کہ اگر اپنا کچھ فائدہ ہوا تو اس میں مسئلہ پوچھتے ہیں، اور جہاں دیکھا کہ ہمارا ترکہ بنتا ہی نہیں تو سب چھوڑ دیتے ہیں، مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ اسی طرح لوگ ہم سے فرائض نکلواتے ہیں اور بعض اول ہی پوچھ لیتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ حصہ ہے یا نہیں، اگر کچھ حصہ ہوا تو مسئلہ نکلواتے ہیں اور اگر نہ ہوا تو چل دیتے ہیں، اور بعض اس امید پر مسئلہ نکلواتے ہیں کہ شاید ہمارا بھی کچھ حصہ ہو، مگر جب ان کو مسئلہ نکال کر سنایا جاتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے تو بہت بددل ہوتے ہیں، اور بعض وقت فرائض بھی مسئلہ نکالنے والے ہی کے پاس چھوڑ کر چل دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ دیکھیں، یہ اتباع نفس کی برائیاں بیان ہو رہی ہیں، یہ اتباع نفس ہے کہ اگر اپنا کچھ فائدہ نہ ہوا تو شریعت سے کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ کی رضا سے کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ اپنا فائدہ نہ ہوا، مالی فائدہ نہ ہوا، تو یہ حقیقت میں شریعت کی اتباع نہیں ہے بلکہ اپنے نفس کی اتباع ہو گئی۔ یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ نکالنے والے کا جی برا ہوگا، اس کی خاطر ہی سے لے کر جائیں۔ ایک شخص میرے پاس ایک فرائض لائے اور پوچھا کہ میرا کتنا حصہ ہے، فرائض سے مراد یہی وراثت کی تقسیم، میں نے بتلا دیا کہ اس قدر ہے، ان کو وہ بھی کم معلوم ہوا، کہنے لگے کہ میرا حصہ کیوں گھٹ گیا، میں نے کہا کہ فلاں حصے دار کی وجہ سے کم ہو گیا، اور اگر وہ نہ ہوتا تو تم کو زیادہ ملتا، تو کہنے لگے کہ جناب پھر اس کو نہ لکھیے۔ اور اکثر فرائض وہی شخص پوچھتا ہے کہ جس کے قبضے میں کچھ نہ ہو اور قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور جس کا قبضہ ہوتا ہے وہ کبھی فرائض نہیں نکلواتا، کیونکہ جانتا ہے کہ تقسیم کرنی پڑے گی اور قبضے سے نکل جائے گی، غرض لینے کے لیے نکلواتے ہیں، دینے کے لیے کوئی نہیں نکلواتا، ایسا ہزاروں میں ایک ہی ہوگا جو دینے کے لیے فرائض نکلوائے۔ تمام عمر میں ایک شخص ایسے آئے جو بڑے رئیس تھے اور تمام ریاست ان کے قبضے میں تھی، انہوں نے فرائض لکھوائی تھی تاکہ جائیداد شرع کے موافق تقسیم کریں، وہ گوڑگانوہ کے رہنے والے تھے، میرے پاس کئی بار آئے اور گئے، جب کوئی ضروری بات اس میں کوئی رہ جاتی تھی اس کے دریافت کرنے کے لیے بار بار آتے اور جاتے تھے، ان کے سوا جو کوئی آتا ہے ایسا ہی آتا ہے جو لینا چاہتا ہے اور دینا نہیں چاہتا۔ ایک بار ایسے ہی شخص آئے اور انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ ہماری بہن بے اولاد مر گئی ہے اور اس کا خاوند شیعہ ہے، کیا اس کو بھی عورت کے ترکے میں سے کچھ ملے گا؟ میں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں ملے گا، اس میں سے آدھا مال اس کا ہے۔ تو وہ بھائی یہ چاہتے تھے کہ خاوند کو کچھ نہ ملے، کیونکہ مال بہت تھا۔ انہوں نے کہیں یہ سن لیا تھا کہ شیعہ پر کفر کا فتویٰ ہے، تو اس لیے چاہتے تھے کہ اس حیلے سے اس کے خاوند کو کچھ نہ ملے، سب مال ہمارے قبضے میں آئے۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ شیعہ تو کافر ہیں، اس لیے سنی عورت کا شیعہ سے نکاح ہی نہیں ہو سکتا، پھر وہ خاوند ہی کب ہے؟ میں نے کہا کہ تم کو کچھ خدا کا خوف بھی ہے کہ دوسرے کا حق رکھنا چاہتے ہو، اور اگر خدا کا خوف نہیں تو اچھا غیرت کہاں اڑ گئی کہ تھوڑی سی دنیا کے لیے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تمہاری بہن تمام عمر حرام کاری میں مبتلا رہی؟ اور دوسرے یہ تو بتلائیے کہ آپ نے نکاح کے وقت کیوں نہ پوچھا کہ یہ خاوند شیعہ ہے، اس سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ اور تیسرے یہ کہ سچ سچ کہنا کہ اگر یہ مال خاوند کے قبضے میں ہوتا اور وہ مرتا اور تمہاری بہن کو ملنے کے بعد پھر تمہارے پاس پہنچنے کی امید ہوتی، تو کیا اس وقت بھی تم اس نکاح کے صحیح نہ ہونے کی کوشش کرتے؟ میرے پاس کثرت سے ایسے سوال آتے ہیں کہ کوئی بات نکال دو۔ چنانچہ ابھی ایک مسئلہ آیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اور اس کی درخواست تھی کہ کوئی ایسی صورت نکال دو کہ حلالہ نہ کرنا پڑے۔ یہ تو عام لوگوں کی کیفیت ہے جو بیان ہوئی کہ ہر کام میں نفسانی خواہش پر عمل کرتے ہیں، یہاں تک کہ شریعت کے مسئلوں میں بھی مولویوں سے فرمائش کرتے ہیں کہ ہماری مرضی کے موافق فتویٰ دے دیں۔ رہے مولوی، ان کو تو کسی کے کہنے سننے ہی کی ضرورت نہیں، مسئلوں کی کتابیں ان کے سامنے ہیں، جس طرح چاہیں عمل کریں۔ اور میں سب مولویوں کو نہیں کہتا، بلکہ صرف ان کو جو مال اور عزت کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سو ایسے مولویوں کا فتویٰ بھی معتبر نہیں جس کو دنیا کی محبت اور لالچ ہو، اور ہمیشہ گمراہی ایسے ہی لوگوں سے پھیلی ہے۔ عن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع سمع اللہ به ومن یرائی یرائی اللہ به، متفق علیہ۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی عمل سنانے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو مشہور کرے گا اور قیامت کے روز رسوا کرے گا۔ اللہ، اور جو شخص کوئی عمل دکھانے کے لیے کرے، اللہ اس کو ریاکاروں کی سزا دکھائے گا۔ تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ریاکاروں کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں اس کے اعمال کو لوگ جان لیں گے، لیکن آخرت کے ثواب سے اس کو محروم کر دیا جائے گا، جس سے قیامت کے دن اسے بڑی حسرت ہوگی۔ اللہم احفظنا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، زبان سے بھی ہاتھ سے بھی، یعنی ہاتھ سے تو بعد میں نوبت آتی ہے، زبان سے آدمی زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور جو ہے تانے دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور بہت سی باتیں ایسی کر دیتا ہے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ سچا مسلمان نہیں، کامل مسلمان نہیں۔ کامل مسلمان وہ ہے کہ ساری انسانیت اس سے، بلکہ ساری مخلوق اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے، کسی قسم کی تکلیف پہنچانے والا نہ ہو۔ ماں باپ کو ستانے کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ماں باپ کو ستانے کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے۔ اگر کسی نے ماں باپ کو ستایا ہو، ان کے حقوق رہ گئے ہوں، تو ان کے لیے خوب استغفار کرے، دعائیں کرے۔ اور حدیث شریف میں کچھ کلمات آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا کے، جو ہمارے یہاں کارڈ میں چھپے ہوئے ہیں، اس کو پابندی سے پڑھنے سے بھی جو ہے انشاء اللہ تعالیٰ امید رکھنی چاہیے کہ چونکہ ماں باپ کو اس کا ثواب ملے گا تو انشاءاللہ تعالی امید رکھنی چاہیے کہ اس سے یہ وبال ہٹ جائے گا اور اس کی مغفرت ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے غنیمت سمجھو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقر سے پہلے، فراغت کو مشغولی سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں واقعہ نمبر 6 جو چل رہا تھا اسی میں آگے ہے، اور طبرانی اور بزار کی روایت میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے کہ آپ کا گزر ایسی قوم پر ہوا جو ایک ہی دن میں بو بھی لیتے ہیں اور کاٹ بھی لیتے ہیں، اور جب کاٹتے ہیں پھر وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کاٹنے کے قبل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں کہ ان کی نیکی 700 گنا تک بڑھتی ہے، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. پھر ایک قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھر سے پھوڑے جاتے ہیں، اور جب وہ کچلے جا چکتے ہیں تو پھر حالت سابقہ پر ہو جاتے ہیں اور اس کا سلسلہ ذرا بد نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز سے سرگرانی کرتے ہیں. پھر ایک قوم پر آپ کا گزر ہوا کہ ان کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، وہ مویشیوں کی طرح چل رہے تھے اور زقوم اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکات نہیں ادا کرتے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. یہ روایت ابھی جاری ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ادخلنا فی رحمتك، اللهم عافنا فی قدرتك، وادخلنا فی رحمتك، وقض اجلنا فی طاعتك، واختم لنا بخیر اعمالنا، واجعل ثوابه الجنة. اللهم اجعلنا اخشاك كأننا اراك ابدا حتى القاك، واسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم اجعل حبك احب الينا، اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا، واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك. فإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الكريم.